سے بیان کیے ہیں وہ انسانوں کی تربیت اور ان کے تزکیہ نفوس کے بعد ان کی استعداد و صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے، اور یہ اسی تربیت کا اثر ہے کہ اسلامی معاشرے میں انسان اور خالق و مخلوق کے رابطوں کے مابین اصلاح ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رفتار و گفتار میں لوگوں کے لیے نمونہ اور اسوہ تھے بلکہ عمل میں بھی لوگوں کے لیے اسوہ و نمونہ تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی احکامات پر دوسروں سے زیادہ خود عمل کرتے تھے۔ آپ کا بہترین اخلاق اور الفت و محبت سے لبریز رفتار و گفتار بھی لوگوں کے درمیان بہت ہی جاذب و پرکشش تھی۔ یہ آپ کے اخلاق کریمانہ کا ہی اثر تھا کہ عصر جاہلیت کے تمام عرب آپ کے گرویدہ ہو گئے تھے اور آپ نے انہیں صراط مستقیم پر گامزن کیا۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے زمانے کا سب سے سخت مرحلہ عربوں اور مشرقین کے عقائد کی تبدیلی و تغیر کا زمانہ تھا، جبکہ وہ بہت ہی متعصب مزاج تھے۔ پیغمبر اسلام نے ایسے دشوار ترین مرحلے سے نکلنے کے لیے بعض اہم نکات پر خاص توجہ دی۔ آپ تمام عظیم انسانوں یہاں تک کہ متعصب و سرکش افراد کا بھی احترام کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ یہی بھرپور کوشش کی کہ اپنے پیغام کو سکون و اطمینان کے ساتھ اور کشیدگی سے دور رکھ کر لوگوں تک پہنچائیں، یعنی محبت و الفت سے سرشار ماحول میں لوگوں کی ہدایت کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نادان و جاہل افراد کی توہین کرنے سے بھی پرہیز کرتے تھے، اور اگر کبھی مجبوری کے تحت مجادلے کا مرحلہ پیش آتا تھا تب بھی آپ اپنے مخاطب کا مذاق نہیں اڑاتے تھے اور غنیمت موقع دیکھ کر ان سے بحث و گفتگو کرتے تھے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام الہی کی ترویج و اشاعت میں اکثر و بیشتر ایسے مقام سے اپنی گفتگو کا آغاز فرماتے تھے جسے لوگ صدق دل سے قبول کرتے تھے، خصوصاً جب آپ اہل کتاب سے گفتگو فرماتے تھے تو یہ روش ضرور اپناتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر شخص کی صلاحیت و استعداد دیکھ کر کلام کرتے اور اس تک اپنا پیغام پہنچاتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چھوٹے بڑے غرض یہ کہ تمام لوگوں سے تعلقات برقرار رکھتے تھے۔ آپ کا پیغام بوڑھے جوان، عورت و مرد، غریب و مالدار اور جاہل و عالم سب کے لیے ہوتا تھا۔ جب اہل کتاب آپ سے مخاطب ہوتے تھے تو آپ دینی مشترکات کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرماتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ کا حسین و مسکراتا چہرہ اور آپ کی مشفقانہ نظریں انسانوں کے قلوب کو مسخر کر دیتی تھیں اور آپ کے کلام کا ان کے وجود میں نفوذ انہیں راہ ہدایت پر گامزن کر دیتا تھا۔ آپ کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو انسانوں کو گلدستہ صداقت پر فائز کر کے خدائے وعدہ لا شریک کا مطیع و فرما بردار بنا دیں۔ اسی لیے آپ نے کہو خدا کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، فلاح پا جاؤ گے کا نعرہ بلند کر کے خداوند عالم کا بہترین تحفے یعنی اسلام کو ہر شخص کی خدمت میں پیش کیا۔
سامعین، آج کے پورا شوب دور میں روزانہ ہم بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عصر جاہلیت کے مسلمانوں کی طرح آج بھی کچھ افراد بے گناہوں کا خون بہا کر اپنے آبا و اجداد کی سیرت پیش کر رہے ہیں۔ آج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے دن ضروری ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات اور پیغمبر اسلام کی حقیقی اور صداقت پر مبنی سیرت کا مطالعہ کریں۔ بے شک قرآن کریم کے معارف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ہر دور خصوصاً اس تاریخ و ظلمت سے پر زمانے میں ہر فرد بشر کے لیے مشعل نور و ہدایت ہے۔
عزیز سامعین، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی مناسبت سے مسلمانان عالم بالخصوص آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
بھر دو جھولی میرے یا محمد، لوٹ کر مانا جاؤں گا خالی۔ بھر دو جھولی جھولی آقا جی، بھر دو جھولی ہم سب کی، بھر دو جھولی محمد، بھر دو جھولی۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے بعثت النبی کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ سب کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں، اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا سرسری جائزہ لیں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران کے اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے۔ امریکہ استعمار کا کامل نمونہ ہے جس پر ثروت مندوں کی بالادستی ہے، رہبر انقلاب اسلامی۔ سینی حکومت خطے اور عالمی سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے ایران۔ حماس اور مزاحمت کو تباہ کرنے کا اسرائیلی منصوبہ ناکام ہو گیا، شیخ نعیم قاسم۔ اور اب روزنامہ کیہان کی بات سرخیاں۔ ایران کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط بنائیں گے لبنانی صدر۔ مقبوضہ فلسطین ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں دو سینی فوجی گرفتار۔ اور یمن امریکہ اور سینی حکومت کے مقابلے میں ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دے گا، انصار اللہ۔ اور سامعین، اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا۔ اخبار جسارت نے یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ پارا چنار روانہ کیا گیا، 120 گاڑیوں کا قافلہ بحفاظت پہنچ گیا۔ جب تک ہم سیاست کو عبادت نہیں سمجھیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا، صدر قاف لیگ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے زرعی انکم ٹیکس بل منظور کر لیا۔ امریکہ نے پاکستان کی امداد بند کر کے کئی اہم منصوبے روک دیے۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کو مکہ مدینہ میں سرمایہ کاری کی اجازت دے دی۔ مذاکرات کے خاتمے کے بعد پی ٹی آئی جو کچھ باہر کرے گی اس کا رسپانس حکومت دے گی، عرفان صدیقی۔ گیسوں کی قیمت سے متعلق نیا نظام لا رہے ہیں وزیر پیٹرولیم۔ ورلڈ بینک نائب صدر وزیر اعلی پنجاب سے ملاقات۔ آئی ٹی انفراسٹرکچر اور سماجی منصوبوں پر مشترکہ اقدامات پر اتفاق۔ 5 فروری کو پوری قوم کشمیر اور فلسطین سے غیر متزلزل یکجہتی کا اظہار کرے گی، لیاقت بلوچ۔ اور اب اخبار جنگ کی بات سرخیاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ہدایت۔ آئندہ مہینوں میں افراط زر میں مزید کمی ہوگی، وزیر اعظم شہباز شریف۔ حکومت کا جسٹس منصور کے فل کورٹ تشکیل کا آرڈر چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ دوہری شہریت رکھنے والے ایف بی آر افسران کی تفصیلات طلب۔ امریکہ سے شمالی غزہ گئے طبی عملے کے اراکین کو اسرائیلی حکام نے روک دیا۔ غزہ، گھروں پر واپسی، بچوں کا القصام، مزاحمت کاروں سے محبت کا اظہار، تصاویر بھی بنوائیں۔ اور سامعین، روزنامہ جسارت نے ایک کالم تحریر کیا، عنوان ہے فلسطین فلسطینیوں کا ہے۔ کالم نگار محترمہ غزالہ عزیز لکھتی ہیں، اہل غزہ کی ثابت قدمی اور کامیابی کے لیے دنیا شک و شبے میں پڑی تھی۔ غزہ کے کھنڈر سے انہیں کوئی امید نہیں تھی۔ اسرائیل کی طاقت، امریکہ کی پشت پناہی اور دنیا کی خاموشی، یہ سب مل کر دنیا اسرائیل کے منصوبوں کی کامیابی اور ان پر عمل درآمد کا یقین کر چکی تھی۔ ان کے خیال میں ایٹم بم کے برابر گرائے گئے بارود تلے غزہ پر اہل غزہ کا حق دفن کر دیا گیا تھا۔ خیال تھا کہ اب تو ایک اعلان باقی ہے، بس پھر اسرائیلی بستیاں غزہ کی پٹی پر آباد کی جانے لگیں گی اور ایک نقشہ جو لہرایا گیا تھا اس کی صورت گری کی جائے گی۔ انہیں خبر ہو کہ 465 دن کی نسل کشی کے بعد قابض اسرائیلیوں کو اس حماس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر معاہدہ کرنا پڑا، جس کو فنا کرنے کا ارادہ لے کر وہ اہل غزہ پر چڑھ دوڑے تھے۔ وہی معاہدہ اور معاہدے کی وہی شکیں جن کو ایک سال پہلے مسترد کیا گیا تھا، مان لیا گیا۔ یہ معاہدہ حماس کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ منصوبہ بندی کے ساتھ معاہدے پر عمل درآمد کرنے اور نظر رکھنے والی تکنیکی کمیٹیاں اور فالو اپ ٹیمیں حماس کے پاس موجود ہیں، جو معاہدے میں تحریری نکات کے مسائل سے نمٹتی رہیں گی۔ انہیں خبر ہو کہ غزہ میں سیکورٹی اور امن برقرار رکھنے کے لیے فلسطینی پولیس اہلکاروں کو تعینات کیا جا رہا ہے، سڑکوں کو کھولنا اور ان کی بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ حماس کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی اور حقیقی کامیابی، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ جنگ بندی ہونے کے بعد القسام کے مجاہدین غزہ میں پھر تعینات ہو گئے ہیں اور یہ قدم نتن یاہو کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل نے مغربی کنارے اور غرب اردن میں نئی جارحیت کا آغاز کیا ہے۔ بقول نتن یاہو، مغربی کنارے کے شہر جنین میں کاروائی کا مقصد علاقے میں دہشت گردی یعنی حماس کا خاتمہ ہے۔ وہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں حالانکہ غزہ میں تمام تر تباہی کے باوجود وہ حماس کو ختم نہیں کر سکا۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب۔ اخبار قومی آواز نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں، حکومت سے میٹنگ سے قبل کسانوں کا طاقت کا مظاہرہ، 12-13 فروری کو مہا پنچایت کا انعقاد۔ باغپت، جین مذہبی تقریب کے دوران اندوہناک حادثہ، 3 خواتین سمیت 7 افراد جاں بحق، 2 درجن زخمی۔ مودی نے ٹرمپ سے فون پر بات کی، دونوں نے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اتراکھنڈ میں آج سے یکساں سول کوڈ کا نفاذ، ایسا کرنے والی ملک کی پہلی ریاست۔ آپ حکومت کی ناک کے نیچے، امرتسر میں ڈاکٹر امبیڈکر کا مجسمہ توڑا جانا تشویشناک، دیویندر یادو۔ اور 700 مفرور قیدی بنگلہ دیش کی حکومت کے لیے بڑا خطرہ بن چکے ہیں۔ اور سامعین، اب ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ اتراکھنڈ میں یکساں سول کوڈ نافذ، مسلم پرسنل لا بورڈ سمیت تمام طرح کے پرسنل لا کا خاتمہ، شادی، طلاق اور جائیداد سے متعلق الگ الگ آئلی قوانین کی جگہ اب تمام فرقوں کو ایک قانون پر کرنا ہوگا عمل۔ اتراکھنڈ کے یکساں سول کوڈ کو عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان، کوئی ایسا قانون جو شریعت کے خلاف ہو ہمیں منظور نہیں، مولانا ارشد مدنی۔ دہلی کے اسمبلی الیکشن کے لیے آپ کا انتخابی منشور جاری۔ آئین ہندوستان کی ہزاروں سال پرانی سوچ کا دستاویز ہے، راہل گاندھی۔ سپریم کورٹ میں 26,000 اساتذہ کی تقرری منسوخ کرنے کے معاملے کی سماعت۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے دور کرنے کے کسی بھی منصوبے کو مسترد کرتے ہیں حماس۔ اسرائیلی فورسز کا لبنان چھوڑنے سے انکار، فائرنگ سے 22 لبنانی شہری شہید۔ ٹرمپ کے غزہ کی صفائی کے منصوبے نے ایک اور نقبے کے خدشات کو جنم دے دیا۔ شام میں 72 گھنٹوں میں الاسد حکومت کے افسران سمیت 35 افراد کو پھانسی دی گئی۔ اور حماس اسرائیلی یرغمالی اربیل یہود کی رہائی پر رضامند، فلسطینیوں کو شمالی غزہ جانے کی اجازت۔ اور سامعین، اخبار ہندوستان ایکسپریس نے داریہ لکھا، عنوان ہے یکساں سول کوٹ۔ آخر کار اتراکھنڈ میں یکساں سول کوٹ کا نفاذ عمل میں آ گیا۔ حکومت کی جانب سے پہلے ہی یکساں سول کوٹ کے نفاذ کا یہ اعلان کیا گیا تھا۔ اس اعلان کے تحت 27 جنوری کو یو سی سی کے نفاذ کو یقینی بنانے کی غرض سے حکومت نے ایک ویب پورٹل کا افتتاح کرتے ہوئے باضابطہ یونیفارم سول کوٹ کے نفاذ کو یقینی بنایا۔ اس طرح اتراکھنڈ کی پہلی ریاست ہی بن گئی جہاں یکساں سول کوٹ لاگو ہو گیا۔ 2022 کے اسمبلی الیکشن میں بی جے پی نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ریاست میں اسے اقتدار ملا تو حکومت یہاں تمام طبقوں کے لیے ایسے قانون کو روبا عمل لائے گی جس میں تمام فرقوں طبقوں کے لیے معاشرتی زندگی میں یکسانیت لائی جا سکے گی۔ یو سی سی کے نفاذ کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اس قدم کو تاریخی قرار دیا اور ساتھ ہی کہا کہ اب حلالہ، 3 طلاق، 1 سے زائد شادیاں اور بچوں کی شادیوں جیسے غلط رسم و رواج پر مکمل پابندی عائد ہو گئی۔ یکساں سول کوٹ کے نفاذ کے بعد اتراکھنڈ کے باشندوں کے لیے نہیں، مشکلیں پیدا ہوں گی، خاص طور سے مذہبی معاملات میں انہیں اپنے مذہبی قوانین پر عمل درآمد میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یکساں سول کوٹ کے نفاذ کو بی جے پی کا سب سے زیادہ مشکل فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کا ایک بڑا طبقہ بشمول مسلمان کھل کر یکساں سول کوٹ کے نفاذ کی مخالفت کرتا تھا۔ مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کا یہ ماننا ہے کہ یکساں سول کوٹ کے نفاذ کی وجہ سے اسے مذہبی معاملے میں آئین کے ذریعے جو آزادی حاصل تھی اسے چھیننے کی کوشش کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کی جانب سے جب جب کامن سول کوٹ کا شوشہ چھوڑا گیا، مزاحمت کی بڑی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی ملک میں ایسے یکساں سول کوٹ کی وکالت کرتی رہی ہے جس کی موجودگی میں مذہبی عقائد پر آزادی کے ساتھ عمل درآمد کی راہ مشکل ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جب یکساں سول کوٹ کے نفاذ کی وکالت بی جے پی یا سنگھ پریوار کی جانب سے کی گئی، مزاحمت کی آواز بھی بلند ہوئی اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذہبی طبقوں کی جانب سے بھی اس کی مخالفت کو ضروری سمجھا گیا۔ شاید اسی کا اثر تھا کہ بی جے پی نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور مرکز میں اقتدار پر متمکن رہنے کے باوجود یکساں سول کوڈ کے تعلق سے معمولی یو ٹرن لینا ضروری سمجھا۔ اس طرح ملک بھر میں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے معاملے میں شدت دکھانے کے بجائے مختلف ریاستوں کی جانب اس ایشو پر پیش قدمی کا احساس دلایا جانے لگا۔ اسی سلسلے کے ایک مضبوط کڑی کے طور پر بی جے پی کی حکمرانی والی مختلف ریاستوں کو اس بات پر ابھارا جانے لگا کہ وہ اپنے اپنے یہاں یکساں سول کوڈ کے نفاذ کے لیے قدم بڑھائیں۔ مختلف مواقع پر بی جے پی اور خود وزیر اعظم کے ذریعے ایسی ریاستوں کے حوصلہ افزائی کی گئی جنہوں نے یکساں سول کوڈ کے نفاذ کا عزم و ارادہ ظاہر کیا۔ اب اس ضمن میں اتراکھنڈ کو امتیازی درجہ حاصل ہو گیا ہے جس نے اول ملک میں یکساں سے بال کوڈ کے نفاذ کے لیے قدم آگے بڑھایا ہے۔ حکومت اتراکھنڈ اس بات پر نازا فرح ہے کہ اس نے 3 سال قبل جو وعدہ کیا تھا اسے وفا کرنے میں وہ کامیاب ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ کہ یونیفارم سول کوڈ کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے، حکومت نے واضح طور پر بعض مذہبی معاملات میں دخل اندازی کی کوشش کی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کا اگلا پروگرام گھر اور گھرانہ۔
گھر اور گھرانہ،
محترم سامعین، پروگرام گھر اور گھرانے کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید کہ آپ کو پسند آئے گا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنے دوستوں کا احترام کرو اور انہیں بڑا سمجھو، اور آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑو، کیونکہ تمہارا یہ عمل ادب کے خلاف شمار ہوگا۔ اسلامی معاشرے میں افراد ایک دوسرے کی نسبت برابر کا حق رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں احترام صرف کلامی احترام تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے حقوق کے احترام کو بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ تمہارے دوست کا حق یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اور اگر انسانی اخلاق کے ساتھ پیش نہ آ سکو تو حق اور انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اپنے دوست کا اسی طرح سے احترام کرو جس طرح سے وہ تمہارا احترام کرتا ہے۔ ایک دوسرے کو متاثر کرنے اور ایک دوسرے کے درمیان محترمانہ تعلقات کی آشکار ترین قسم گھریلو تعلقات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر گھریلو اور سماجی تعلقات و روابط میں دوسروں کی بے احترامی ایک قسم کی بے ادبی شمار کی جاتی ہے تو اس کا تعلق محققین کی نظر میں بے ادبی کرنے والے شخص کے بچپن کے دور سے ہوتا ہے، اس لیے کہ والدین اپنے بچوں کی تربیت اور سماجی اقدار کے تعین میں جس قدر کوتاہی کرتے ہیں اسی مقدار کے مطابق بچوں کی شخصیت خراب ہوتی جاتی ہے، اور گھر کا ماحول جتنا اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے بچوں پر بھی اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے ماحول میں تربیت پانے والے بچے مستقبل میں معاشرے میں اچھی شخصیت بن کر ابھرتے ہیں۔ اور ایسے گھرانے کے افراد ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہایت ہی محبت کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں۔ تربیتی امور کے ماہر جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ دوسروں کا احترام کرنا ایک اقتصابی امر ہے جس کا براہ راست گھرانے کی تعلیم و تربیت سے تعلق ہوتا ہے۔ جناب کیومرس جباری کہتے ہیں کہ کسی کا احترام کرنا معاشرے میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کسی کی رضا و خوشنودی کے لیے احترام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی احترام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس اہم عمل کے تحفظ کے سلسلے میں معاشرے کی ترغیب بھی ہوتی ہے۔ دوسروں کا احترام کرنے کے مسئلے کی اہمیت اور انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی نشو و نما میں اس کے اچھے اثرات کے پیش نظر میاں بیوی اپنی مشترکہ زندگی میں ہوشیار رہیں کہ ایک دن ان کی مہر و محبت پر مشتمل ان کی اچھی زندگی میں ایک دوسرے کے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب نہ بن جائیں، جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا احترام کھو بیٹھیں۔ خاص طور پر اختلافی مسائل میں میاں بیوی کو زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے سے قریب کرتی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام معاشرتی اصول و قوانین کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دوستی کی بنا پر کبھی بھی اپنے دوست کا حق ضائع نہ کرو، اس لیے کہ جس کا تم نے حق ضائع کیا ہے اب وہ تمہارا دوست نہ رہے گا۔ اس سلسلے میں مشہور و معروف فلسفی اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کی شخصیت کو پہچاننا اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سامعین، پروگرام کے اس حصے میں ہم عورتوں کی اجتماعی شمولیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بعض افراد کا خیال ہے کہ عورتیں معاشرے میں جتنی فعال اور سرگرم ہوں گی ان کے حقوق کی ادائیگی بھی زیادہ ہوگی۔ البتہ معاشرے میں عورتوں کے کاموں کے پیش نظر یہ خیال درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ اکثر ملکوں میں عورتوں کو سستا مزدور سمجھا جاتا ہے، جس کی بنا پر عورتوں کو کام جلد مل جاتا ہے، اور عورتوں کو جلد کام ملنا انہیں مساوی حقوق دینے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسری طرف واضح ہے کہ انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ مرد عورت گھریلو اور سماجی امور میں برابر کے شریک ہوں، یعنی مرد عورت دونوں معاشرے کی ترقی اور پیش رفت میں مؤثر اور فعال کردار کے حامل ہوں۔ اگر عورت گھریلو امور اور مسائل میں محدود ہو کر رہ جائے تو وہ پھر معاشرے میں اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر گھر کی چار دیواری میں محدود ہو کر رہ جائے گی، اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت، جو اس کا سب سے بڑا مقصد ہے، پورا نہ کر سکے گی۔ لیکن بعض ماہرین نے اجتماعی سرگرمیوں کی تعریف سے ہٹ کر یہ کہا ہے کہ ہم جب اجتماعی سرگرمیوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کام نہیں ہے، بلکہ اجتماعی سرگرمیوں سے ہماری مراد معاشرے کے مسائل میں موجودگی اور اجتماعی مسائل سے آگاہی اور معاشرے کے اندر مؤثر اور مفید کردار کا ادا کرنا ہے۔ اس تعریف کے بعد عورتیں اجتماعی سرگرمیاں گھر اور معاشرے کے اندر عوامی تنظیم کے دائرے میں رہ کر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بعض عورتیں سرکاری ملازم ہیں، لیکن وہ سیاسی اور اجتماعی مسائل سے بالکل آگاہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض ملکوں میں عورتیں سرکاری ملازم ہیں، اور اگر ان سے اپنے ملک کے صدارتی انتخابات کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ اس طرح کی عورتیں معاشرے کے اندر صرف ایک سماجی وسیلے کے عنوان سے کام کرتی ہیں، اور ملکی مسائل پر ان کی کوئی خاص توجہ نہیں ہوتی۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایرانی عورت کو دیکھیے کہ چاہے وہ سرکاری ملازم ہو یا نہ ہو، اپنے معاشرے کے بارے میں کافی حساس ہوتی ہیں۔ اگر دیہات کی رہنے والی ایک ایرانی عورت سے ایران کے داخلی اور عالمی مسائل کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ ان مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے کے علاوہ اپنا نظریہ بھی پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سماجی سرگرمیوں میں شرکت کا مطلب یہ ہے کہ عورت اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے والے ایک رکن کی حیثیت سے تمام مسائل کے بارے میں حساس ہو، اور معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ اسلامی انقلاب کے تکوینی مرحلے میں عورتوں کی ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، یہاں تک کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ایران کے مسائل میں عورتوں کے اہم کردار کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہی عورتیں تھیں جنہوں نے مردوں کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عورتیں مردوں کی شجاعت و دلیری اور ان کے حوصلوں کے بلند ہونے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے مقدمے میں عورتوں سے متعلق اہم بحث کی گئی ہے، جس میں عورتوں کے بارے میں نظام کے کلی نظریات بیان کیے گئے ہیں۔ اس بیان میں عورت ایک فعال، آگاہ اور شجاع اور مدبر موجود کے عنوان سے تعریف کی گئی ہے، جو اپنی اجتماعی ذمہ داریوں سے بھی آگاہ ہے اور اپنے گھریلو مسائل کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ داریوں کو بھی نبھاتی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے شق نمبر 21 میں حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی شخصیت اور اس کے مادی اور معنوی حقوق کے لیے مناسب زمینہ فراہم کرے۔ اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں عورتیں اپنے اسلامی اصول و اقدار کے تحفظ کے ساتھ ایران کے مختلف ثقافتی، سماجی اور سیاسی شعبوں میں خدمت کر رہی ہیں اور معاشرہ ان کے مختلف مہارتوں سے بہرہ مند ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران خاندان اور گھریلو اصول و قوانین کے بارے میں مستحکم ترین تعلقات پر زور دیتا ہے اور ایران کی نظر میں عورت گھر اور گھرانے کے تحفظ کے سلسلے میں ایک اہم عنصر شمار ہوتی ہے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد۔ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھر رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں پہلے سماعت فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں امریکہ کی سربراہی میں دنیا کی شیطانی طاقتوں کی نگاہیں ملکوں اور اقوام کی قدرتی دولت و ثروت پر ہیں یوم بعثت پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم کا خطاب لبنانی اور فلسطینی عوام کی حمایت پر اسلامی جمہوریہ ایران، عراق اور یمن کا شکریہ. فلسطینی عوام کی اپنے وطن اور سرزمین سے بے دخلی ہرگز منظور نہیں. فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کے ٹرمپ کے منصوبے پر شدید عالمی رد عمل. پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ کا اجلاس متنازع پیکا ترمیمی بل کی منظوری. پریس گیلری سے صحافیوں کا واک آؤٹ. ملک گیر احتجاج. اور سامعین اب سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بعثت ایک مسلسل اور دائمی تحریک ہے فرمایا ہے کہ بعثت کی برکتوں سے ہر دور میں استفادہ کیا جا سکتا ہے. عید بعثت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے حکومتی عہدیداروں، اسلامی ممالک کے نمائندوں اور سفیروں، نیز عوام کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد نے رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر ملت ایران، عظیم مسلم امہ اور دنیا بھر کے عوریت پسندوں کو عید بعثت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتے ہوئے فرمایا کہ پیغمبر اسلام کی بعثت دنیا کے حوریت پسندوں کے لیے بھی حقیقی معنی میں عید ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ دنیا کے طاقتور شیطانی ڈھانچے کی نظریں ملکوں اور قوموں کے قدرتی وسائل، ان کی مستند ثقافت اور ان کے قومی اور اسلامی تشخص پر گڑی ہوئی ہیں اور وہ انہیں تباہ و برباد کرنے اور ان پر قبضہ جمانے کے درپے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے عالمی سامراج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ استعمار اور استقبال کی مکمل مثال آج کی امریکی حکومت ہے جو دنیا کی چند مالیاتی طاقتوں اور سرمایہ داروں کے زیر اثر ہے. غزہ میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں واپس آنے والے 90% پناہ گزینوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں. سلامہ معروف نے العربی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ شمالی غزہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے محروم ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں پناہ گزینوں کی واپسی سخت اور دشوار حالات کے باوجود جاری ہے اور یہ افراد 8 کلومیٹر سے زیادہ کے تباہ شدہ راستوں اور سڑکوں پر پیدل چل رہے ہیں اور اب تک اس راستے سے 70 بچے لاپتہ ہو چکے ہیں. سلامہ معروف نے کہا کہ اب تک بے گھر افراد کے لیے عارضی مکانات یا 1 لیٹر تیل بھی غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہوا اور بے گھر افراد نقل و حمل کے ذرائع کے بغیر پیدل علاقے میں واپس جانے پر مجبور ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ بے گھر افراد کے لیے خیمے بھیجے جانے کی درخواست کے باوجود ہمیں اب تک صرف 800 خیمے موصول ہوئے ہیں اور مطلوبہ خیمے فراہم نہ ہونے کی وجہ غزہ تک نقل و حمل کے عمل میں مشکلات بتائی گئی ہیں. غزہ کی پٹی میں سرکاری میڈیا آفس کے ڈائریکٹر نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں پناہ گزینوں کی بنیادی ضروریات کو جلد از جلد پورا کیا جانا چاہیے. دنیا اسنا حماس کے سینئر رکن حسام بدران نے کہا ہے کہ آج بنیامین نیتن یاہو اور اتمار بن گوئر کی قیادت میں قابض حکومت کی فلسطینیوں کو زبردست کامیابی ان کے وطن سے باہر منتقل کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں. حسام بدران نے کہا کہ ہم ایک بار پھر دنیا پر ثابت کریں گے کہ فلسطینی قوم اپنی مقدس سرزمین اور وطن سے دستبردار ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی اور اس سلسلے میں وہ ہر قیمت چکانے کو تیار ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ فلسطینی قوم ناقابل تسخیر ہے اور وہ ہر کس شکست تسلیم نہیں کر سکتی اور ان کی شمالی غزہ کی پٹی میں واپسی کا منظر قابضین کی بہت بڑی شکست اور ان کی پسپائی کا غماز ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ اردن کے بادشاہ اور مصری صدر غزہ کے باشندوں کو اپنے ملکوں میں بسانے پر تیار ہو جائیں گے. ٹرمپ نے کہا کہ میں غزہ پٹی کے باشندوں کو مصر منتقل کرنے کے بارے میں مصری صدر سے بات کر چکا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ مصری صدر غزہ کے فلسطینیوں کا استقبال کریں گے اور شاہ اردن بھی یہی کریں گے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ غزہ پٹی کے باشندے تشدد سے آری جگہ پر زندگی گزاریں اور غزہ پٹی گزشتہ برسوں میں جہنم جیسی رہی ہے. ٹرمپ نے دو ملکوں کی تشکیل کے رائے حل کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ نیتن یاہو جب وائٹ ہاؤس میں آئیں گے تو ہم اس موضوع کو پیش کریں گے. غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر کے نسل پرستانہ منصوبے کی عالمی برادری کی جانب سے بڑی سطح پر مخالفت ہو رہی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیظ نے غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے بارے میں ٹرمپ کے منصوبے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے باہر نکالنے کا مسئلہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور مصر اور اردن کی حمایت میں عرب لیگ کا موقف پوری طرح واضح اور غیر مبہم ہے۔ ابو الغیظ نے مزید کہا کہ اس طرح کے مسائل اس سرزمین کے مالکوں کو جا بجا کرنے کے قدیمی منصوبے کا حصہ ہے جو ایک بار پھر سامنے آیا ہے، لیکن ہم اس کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں اور اس کا دوبارہ جائزہ لینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ اسی سلسلے میں اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ غزہ سے فلسطینیوں کو باہر نکالنے کے امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کی مخالف ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم ایسے ہر منصوبے کی مخالفت کریں گے جو فلسطینیوں کو غزہ سے جبری طور پر جا بجا کرنے یا کسی بھی طرح کے نسلی صفائی کا حامی ہو۔ اردن کے وزیر خارجہ ایمن السفدی نے بھی غزہ کے باشندوں کو عارضی طور پر پڑوسی ممالک میں بھیجنے کی امریکی صدر کی درخواست پر رد عمل میں تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو جلاوطن کرنے کی مخالفت ناقابل تبدیل ہے، اور امن و استحکام کے حصول کے لیے جو کہ ہم سب چاہتے ہیں، فلسطینیوں کو ان کی سرزمین پر ہی بسانا ضروری ہے۔ مصر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بھی ایک بیان میں فلسطینیوں کو غزہ سے باہر نکالنے کے امریکی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کے سیاسی حل پر مبنی قاہرہ کے موقع پر تاکید کی۔ تحریک حماس نے بھی ایک بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی تجویز کے سلسلے میں مسلم ممالک بالخصوص مصر، اردن اور عرب لیگ کے موقف کا خیر مقدم کیا اور اعلان کیا کہ غزہ کے باشندوں اور استحکامت کی پائیداری اور ثابت قدمی نے ملت فلسطین کو ان کی زمینوں سے باہر نکالنے کی دشمن کی تازہ ترین کوششوں کو بھی ناکام بنا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ کے مسائل کے حل کے سلسلے میں اپنے تازہ ترین متنازع بیان میں اس علاقے کو پوری طرح خالی کرانے اور فلسطینی باشندوں کو پڑوسی عرب ممالک میں منتقل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ اردن اور مصر کو چاہیے کہ وہ غزہ کے زیادہ تر فلسطینیوں کو قبول کر لیں۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے اپنے خطاب میں جنگ بندی اور علاقے کے مسائل پر گفتگو کی اور کہا ہے کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی امداد ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے شب بعثت کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا ہے کہ فلسطینی قوم کی کامیابی علاقے کے سبھی اقوام اور دنیا بھر کے حریت پسندوں کی کامیابی ہے جنہوں نے ملت فلسطین کی حمایت اور پشت پناہی کی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ آپریشن طوفان الاقصی کا مقصد پورا ہو گیا اور اسرائیل کو حماس اور استحکامت کو ختم کرنے کے منصوبے میں پوری طرح ناکامی ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ پر جارحیت کی طرح لبنان پر اسرائیلی حملہ بھی امریکہ اور یورپ کی مدد سے انجام پایا تھا، جس کا حزب اللہ کے سبھی مجاہدین نے مثالی اور بے نظیر استقامت اور پائیداری سے مقابلہ کیا اور میدان جنگ میں اپنی بے نظیر استقامت اور شہادت پسندی ثابت کر دی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل غزہ کی جنگ میں جنگی مجرم کی طرح سامنے آیا، لیکن اپنے مقصد میں ناکام رہا اور اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے فلسطین کے استقامتی محاذ سے سمجھوتے پر مجبور ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ استقامتی محاذ غاصب سے حکومت کے مقابلے اور مقبوضہ سرزمینوں کی آزادی کے لیے ایک سیاسی، ملی اور انسانی انتخاب ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق کی جانب سے لبنانی عوام کی حمایت اور مدد کو ہرگز فراموش نہیں کریں گے، اور اس کامیابی پر اپنے حلیفوں اسلامی جمہوریہ ایران، یمن اور لبنان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستانی سینٹ نے پیکا ترمیمی بل 2025 پاس کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ نے متنازع پیکا ترمیمی بل 2025 ایسی حالت میں پاس کیا کہ صحافیوں نے احتجاجاً پریس گیلری سے واک آؤٹ کر دیا۔ یاد رہے پاکستان کی قومی اسمبلی سے پیکا ترمیمی بل 2025 پاس ہونے کے بعد پاکستانی صحافیوں کی تقریباً سبھی تنظیموں نے اس کو صحافت مخالف بل قرار دے کر مسترد کر دیا۔ پاکستانی صحافیوں کا کہنا ہے کہ اس بل سے آزاد صحافت کو نقصان پہنچے گا۔ حکومت پاکستان نے صحافیوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پیکا ترمیمی بل 2025 کا اصل مقصد فیک نیوز کی روک تھام ہے۔ ادھر پاکستان میں صحافی برادری نے متنازع پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف مظاہرے کیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی اپیل پر پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے خلاف ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مظاہروں میں صحافی برادری کے علاوہ بڑی تعداد میں وکیلوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں ایسے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف نعرے درج تھے۔ یہ مظاہرے ایسی حالت میں کیے گئے ہیں کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے بعد سینٹ نے بھی پیکا ترمیمی بل 2025 کو پاس کر دیا ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ پاکستانی پارلیمنٹ نے یہ بل غیر قانونی طور پر پاس کیا ہے۔ مظاہرین نے یہ بل فوری طور پر واپس لینے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے بنو کے علاقے جانی خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے بنو میں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 دہشت گردوں کو ہلاک اور 9 کو زخمی کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 27 جنوری کو سیکیورٹی فورسز نے ضلع بنو کے علاقے جانی خیل میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ایک آپریشن کیا۔ موقع پر دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع تھی۔ بیان کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ کارروائی کے نتیجے میں 3 دہشت گرد ہلاک جبکہ 9 زخمی ہوئے۔ ترجمان پاکستانی فوج کے مطابق علاقے میں مزید دہشت گردوں کی موجودگی کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ ملک کو اس لعنت سے پاک کرنے کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھیں گی۔ ہندوستان میں 20 سے زائد ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز نے مصنوعی ذہانت کی کمپنی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق 135 صفحات پر مشتمل مقدمے میں کہا گیا ہے کہ اوپن اے آئی کے کام کا طریقہ ڈیجیٹل نیوز پبلشرز ایسوسی ایشن اور دیگر میڈیا ہاؤسز کی قیمت کے کاپی رائٹس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ہندوستان کے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤسز میں ہندوستان کے معروف ارب پتی گوتم اڈانی اور مکیش امبانی کے ڈیجیٹل میڈیا گروپس اور انڈین ایکسپریس اور ہندوستان ٹائم شامل ہیں۔ یاد رہے ہندوستان کا سرکاری انٹیلیجنس ادارہ اے این آئی بھی اوپن اے آئی کے خلاف مقدمہ دائر کر چکا ہے۔ رپورٹوں کے مطابق اوپن اے آئی کمپنی کا کہنا ہے کہ چونکہ کمپنی بیرون ملک سے کام کرتی ہے، اس لیے اس کے خلاف مقدمے کی سماعت ہندوستانی عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ امریکی پولیس حکام نے کہا ہے کہ اڈیانا میں ایک سپر مارکیٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک مشکوک فرد سمیت 3 افراد ہلاک اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ الکارڈ کے پولیس ترجمان جیسیکا میک نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ریاست الکارڈ میں واقع مارٹین سپر مارکیٹ میں پیر کو دوپہر کے وقت فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس میں 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں پولیس اہلکار اسپتال میں بھرتی ہیں۔ پولیس نے مرنے والوں کے نام اور فائرنگ کی وجہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ انڈیانا کے گورنر مائک براؤن نے ایکس پر کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کے سلسلے میں ہم ریاستی اور مقامی پولیس کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور آخر میں یہ تجزیاتی خبر کے گزشتہ 1 سال کے دوران مغربی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ ایران کے تجارتی اور اقتصادی لین دین کی بیلنس شیٹ مثبت ہو گئی ہے۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت کے شعبے مغربی ایشیا نے مغربی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ تجارت کی تفصیلات جاری کی۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت کے شعبے مغربی ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل عبدالامیر نے رواں ایرانی سال کے ابتدائی 9 مہینوں میں مغربی ایشیا کے ملکوں کے ساتھ تجارت کی تفصیلات جاری کی۔ انہوں نے اس حوالے سے اعداد و شمار بتاتے ہوئے کہا کہ مذکورہ مدت میں عراق کے ساتھ تجارت میں 35%، متحدہ عرب امارات کے ساتھ 11%، ترکیہ کے ساتھ 59%، کویت کے ساتھ 31%، شام کے ساتھ 21%، قطر کے ساتھ 14%، اردن کے ساتھ 508%، عمان کے ساتھ 15%، لبنان کے ساتھ 30%، اور سعودی عرب کے ساتھ ایران کی تجارت میں 9,795% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ایران کے محکمہ فروغ تجارت کے شعبے مغربی ایشیا کے ڈائریکٹر جنرل نے بتایا کہ سعودی عرب کے ساتھ ایران کی تجارت کی سطح 2 لاکھ ڈالر سے بڑھ کر 2 کروڑ 30 لاکھ ڈالر لبنان کے ساتھ 1,80,00,000 ڈالر سے بڑھ کر 2,30,00,000 اور بحران کے ساتھ 70,00,000 سے بڑھ کر 1,10,00,000 ڈالر ہو گئی ہے۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، عام طور پر جھوٹ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام نکالنا ہو، یعنی جھوٹ کو ذاتی ترقی کا ضامن سمجھا جاتا ہے، لیکن جھوٹ چھپتا نہیں۔ ممکن ہے وقتی طور پر کام نکل جائے، لیکن بعد میں جب حقیقت سامنے آتی ہے تو انسان کی شخصیت خاک میں مل جاتی ہے۔ جبکہ سچ روز آخرت تو فائدہ پہنچائے گا ہی، دنیا میں بھی انسان کی شخصیت بناتا ہے اور اس کے مسائل کا حل بھی ہے۔ امام علیہ السلام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، غیبت کرنا اکثر لوگوں کی عادت ہے، کاموں کی بہترین ابتدا سچ ہے اور ان کی بہترین انتہا تکمیل ہے۔ خبردار غیبت کرنے سے بچو، کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کی خوراک ہے۔ سخی خدا کے نزدیک اور جہنم سے دور ہوتا ہے، یہی چیز اسے سخاوت پر مطمئن رکھتی ہے اور وہ اسی بات پر فخر کرتا ہے، جبکہ بخیل اپنے بخل سے اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے مال و دولت کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ کریم انسان اپنی بخشش پر خوش ہوتا ہے اور ذلیل شخص اپنی ملکیت پر فخر کرتا ہے۔ انسان راہ خدا میں جان و مال دے کر اپنی تجارت کو خدا سے کرتا ہے، یہاں دیتا ہے وہاں اسے کئی گنا اور کئی اس سے بہتر کا حقدار بن جاتا ہے۔ جو کسی مومن کو لباس فراہم کرے گا، خداوند عالم جنت میں اس کے لیے سب لباس فراہم کرے گا۔ زندگی میں پیش آنے والی ہر مشکل کا آج انسان کے لیے اس ابدی دنیا میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، جبکہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ زندگی آرام و سکون سے گزر جائے اور انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کسی کے لیے پسند نہیں کروں گا کہ وہ دنیا بالکل آرام میں گزار دے اور اسے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ دوران زندگی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خوشنودی پروردگار کے حصول میں دوسروں کی خوشنودی معنی بن جاتی ہے۔ خدا کی اطاعت میں کبھی والدین کی اطاعت، دفتر کے افسر کی اطاعت رکاوٹ بنتی ہے، ایسے میں کس کی اطاعت کو مقدم کیا جائے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، تمام چیزوں پر مقدم خدا کی اطاعت اور جس کی خدا نے اطاعت واجب قرار دی ہے۔ یوں تو ہر انسان ہی برائی سے متاثر ہوتا ہے، لیکن بعض برائیاں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ ایسی ہی تین برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، گناہگاروں کی دوستی، ظالموں کی مدد، فاسقوں کی قربت اور ان کے فتنوں سے بھی بچو اور ان سے دور رہو۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب سوالی بن
کر بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے کچھ نہ تھا پاس میرے عطا سے پہلے ہر طلب پوری ہوئی میری دعا